الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
صلوات الله
پروردگار وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، اگر کہ یہ بات مشرکین کو یقیناً ناگوار ہو. اسلام دین حق ہے، اس کے اصول قواعد برحق ہیں اور وہ جملہ حقوق کا محافظ ہے. اس ذیل میں جو سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اس میں آج مختصر طور پر مالک کائنات کی ایک عظیم ترین نعمت اور اس کی طرف سے انسان پر عائد ہونے والے حقوق کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. بیان یقیناً مختصر ہوگا، اس لیے کہ محترم مہمانوں کے آنے کے بعد بہرحال کچھ نہ کچھ وقت ان کے لیے یقیناً چھوڑنا پڑے گا تاکہ آپ حضرات ان کی آمد سے بھی استفادہ کر سکیں. مالک کائنات نے انسان کو جو طاقتیں عنایت فرمائی ہیں، جو نعمتیں اور رحمتیں اس کے شامل حال کر دی ہیں، ان میں اگر ایک طاقت انسان کی آنکھوں میں رکھی ہے، ایک طاقت انسان کے کانوں میں رکھی ہے، پھر طاقت کا مرکز اللہ نے انسان کے ہاتھ کو بنایا ہے، ایک نعمت ان پیروں کو قرار دیا ہے، ایک نعمت اس شکم کو قرار دیا ہے، مالک کی دی ہوئی طاقتوں میں ایک عظیم احسان پروردگار وہ جنسی طاقت ہے جو پروردگار نے انسان کو عنایت کی. ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مسئلے کو نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذیل میں بے شمار مسائل وہ ہیں جن سے لوگ یقیناً بے خبر ہیں، اس لیے کہ مسئلہ جنس کے تذکرے کو معاشرے نے شجر ممنوعہ بنا دیا.
کیا
ہر انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے مگر ہر انسان اس کے تذکرے سے گھبراتا ہے. انسانی زندگی کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے مگر ہر انسان اس سے پرہیز کرنا چاہتا ہے. کوئی تذکرہ نہ خلاف تہذیب ہے نہ خلاف ادب, مگر یہ تذکرہ معاشرے نے خلاف تہذیب بھی بنایا ہے خلاف ادب بھی بنایا ہے, اور یہ شیطان کی عظیم ترین حکمت عملی ہے.
کیا کہنا
ہے؟ اس لیے کہ معاشرے میں کسی طاقت سے اتنی تباہی نہیں آتی جتنی تباہی اس طاقت سے آتی, اور معاشرے کو کسی طاقت سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا فائدہ اس طاقت سے ہوتا. انسانوں نے اس طاقت کو نہیں پہچانا مگر شیطان نے اسے خوب پہچانا. وہ جانتا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے عظیم ترین مسئلہ یہ ہے, لہذا اس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ انسان کو کھانے پینے کے مسائل معلوم ہو جائیں, انسان کو دیکھنے سننے کے مسائل معلوم ہو جائیں, انسان کو زندگی کے سارے مسائل معلوم ہو جائیں, مگر وہ مسائل جو انسان کی جنسی طاقت سے وابستہ ہیں وہ انسان کو نہ معلوم ہونے پائیں, تاکہ انسان ان برکتوں سے محروم ہو جائے جو اس طاقت میں رکھی گئی ہیں, ان لعنتوں میں مبتلا ہو جائے جو جہالت اور ناواقفیت سے پیدا ہو. ظاہر ہے کہ بیان یقیناً آج مکمل نہیں ہو سکتا, لیکن چونکہ کل شب وفات ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ ہے, جن کا رشتہ سرکار دو عالم سے زوجیت کا رشتہ تھا, لہذا جو باتیں باقی رہ جائیں گی وہ انشاءاللہ میں کل اس ذیل میں گزارش کروں گا. آج ابتدائی طور پر تمہیدی منزل میں چند باتیں گزارش کرنا ہے تاکہ آپ پروردگار عالم کی دی ہوئی اس طاقت کی اہمیت اور عظمت کا احساس کریں. یہ طاقت انتہائی عظیم بھی ہے انتہائی خطرناک بھی. اگر آپ اس کی عظمت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں. پروردگار نے انسان کو آنکھوں میں بصارت کی قوت دی ہے, انسان جو چاہے دیکھ لے, مگر سارے مناظر اس کی ذات تک محروم رہیں گے محدود رہیں گے. انسان کو اللہ نے کانوں میں سماعت کی طاقت دی ہے, جو چاہے سن لے, مگر سارا ذخیرہ انسان کی ذات تک محدود رہے گا, جہاں تک چاہے چلا جائے ہو ہی جائے گا, جدھر چاہے ہاتھ اٹھا دے خود ہی اٹھائے گا, جتنا چاہے کھا جائے اپنے ہی شکم میں رہے گا, یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا نہیں. میرے دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جائے, میرے سننے سے آپ کو فائدہ ہو جائے, میرے کھانے سے آپ کو فائدہ ہو جائے, میرے چلنے سے معاشرے کو فائدہ ہو جائے, معاشرے کا ان مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو انسان کی ذات تک محدود ہیں, یعنی پروردگار عالم نے پہلے انسان کو اگر یہ ساری طاقتیں دے دی ہوتی, ان ساری نعمتوں سے نواز دیا ہوتا اور خالی ایک طاقت سے محروم کر دیا ہوتا تو عالم انسانیت ایک ہی انسان کا نام ہوتا. آپ پہلے نظر ہے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, عالم انسانیت فقط ایک انسان کا نام ہوتا. یہ جو عالم انسانیت میں اتنا بڑا مجمع دکھائی دے رہا ہے, یہ نہ بصارت کا اثر ہے نہ سماعت کا اثر ہے نہ کسی کے ہاضمے کا اثر ہے نہ کسی کے ہاتھ پاؤں کی طاقت کا اثر ہے. ایک قوت مالک کائنات نے انسان کے حوالے کی, یہ پوری دنیا کی ساری بہار اسی ایک قوت کا نتیجہ ہے. تو جو قوت اتنی بابر کر ہے, یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ نے دو انسان ابتدا میں پیدا کیے, اور یہ دونوں انسان ایسے تھے جو ہر طرف سے رشتوں سے محروم تھے. یہ دو انسان جو اللہ نے پیدا کی الگ الگ صنفوں کے, ایک کو مرد بنا کے بھیجا ایک عورت بنا کے بھیجا, مگر یہ دونوں انسان دنیا میں ایسے آئے کہ ہر رشتے سے محروم تھے. آدم آئے نہ کوئی باپ نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بھائی نہ کوئی چچا نہ کوئی ماموں نہ کوئی نانا نہ کوئی دادا, آدم دنیا میں اکیلے ہر رشتے سے محروم یا ہر رشتے سے الگ. اگر لفظ محروم شان آدم کے خلاف ہے تو ہر رشتے سے الگ, ہر رشتے سے بیگانہ, ہر رشتے سے اجنبی. چلیے اگر مرد ایسا تھا اس کے مقدر میں رشتے نہیں لکھے تھے تو جو اللہ نے عورت کو بنایا تھا تو اسی کو رشتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوتا, مگر آدم کے بعد خدا نے حوا کو بنایا ایسی ہی بالکل جیسے آدم ویسی حوا. حوا کا باپ کون, ماں کون, کوئی نانا دادا,
کوئی نہیں، بھائی بھانجے بھتیجے کوئی نہیں، یعنی دو انسان دو طرح کے بنائے، ایک مرد بنایا ایک عورت بنائی، اور دونوں کو ہر رشتے سے بیگانہ رکھا، ہر رشتے سے اجنبی رکھا، ہر رشتے سے الگ رکھا یا ہر رشتے سے محروم رکھا. اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں کہ کائنات میں جو پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا، نانا نواسے کا رشتہ تھا، سب سے پہلا رشتہ جو اس کائنات میں قائم ہوا وہ کون سا رشتہ تھا؟ وہ رشتہ نہ بصارتوں کا تھا، نہ سماعتوں کا تھا، نہ کسی طاقت کا تھا، نہ کسی قوت کا تھا، نہ کسی نسل کا تھا، نہ کسی نسب کا تھا. پہلا رشتہ جو اس دنیا میں قائم ہوا ہے وہ وہی جنسی رشتہ تھا جس کے نام سے دنیا گھبراتی ہے. عزیزوں، ماں بہن، باپ بیٹے، نانا دادا، یہ سارے رشتے مقدس کہے جاتے ہیں. ان کے تذکرے کو نہ ذلیل سمجھا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی بے عزتی ہوتی ہے، نہ کسی کی شرافت میں بھڑکاتا ہے. ایک جنسی رشتہ ہے جس کو سن کے لوگ سر جھکا لیتے ہیں، جس سے لوگ شرما جاتے ہیں، جسے خلاف تہذیب سمجھتے ہیں. مگر کاش انسان نے اتنا سوچا ہوتا یہ خلاف تہذیب رشتہ اگر قائم نہ ہوتا تو دنیا تہذیب میں کچھ نہ ہوتا. ہر مہذب رشتے کی بنیاد بنایا. جب آدم اور حوا کا رشتہ قائم ہوگا جس کو رشتہ زوجیت کہتے ہیں، اس کے بعد باپ بھی دکھائی دینے لگے، اولاد بھی نظر آنے لگی، رشتے دار بھی دکھائی دینے لگے، بھائی بھی آ گئے، بھتیجے بھی آ گئے، سبھی دنیا میں آ گئے. مگر یہ سب کو پیر و صدقہ ہے اسی ایک رشتے کا. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اس طاقت کی اصالت، اس کی بنیاد، اس کی جڑی کتنی مضبوط ہیں کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کی آبادی کی بنیاد کسی ایک رشتے کو قرار دیا. یہ رشتہ اگر درمیان میں نہ ہوتا تو نہ جناب آدم بابا آدم کہے جاتے، نہ جناب حوا کو کوئی ماں حوا کہنے والا ہوتا، نہ حابیل قابل میں برابری قائم ہوتی، نہ اس کے بعد کوئی رشتہ قائم ہوتا، نہ عالم انسانیت میں کچھ ہوتا. جو کچھ بھی آئے وہ سب صدقہ ہے اسی ایک رشتے کا. کیسے اسے غیر مہذب کہا جائے؟
کیا کہنا سبحان اللہ،
کیسے خلاف شرافت کہا جائے؟ کیسے اس کی عظمت کا انکار کر دیا جائے؟ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، یعنی یہ رشتہ اتنا بنیادی ہے کہ پوری کائنات کی آبادی کا دار و مدار اسی ایک رشتے پر ہے. یہ رشتے کا ایک رخ ہے. اب آئیے ذرا منفی رخ دیکھیے. آپ غلط چیز کھا جائیں آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا، غلط منظر دیکھیں آپ کی آنکھوں پر عذاب ہوگا، غلط آواز سنیں آپ کے کانوں پر عذاب ہوگا، غلط راہ میں چلیں آپ کے پیر جہنم میں جائیں گے، غلط طرف ہاتھ اٹھ جائیں گے آپ کے ہاتھوں کو سزا دی جائے گی، دوسرے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آج میری بات آپ پہچان لیں، دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی ہر طاقت اگر بہک جائے تو اس کا اثر انسان کی ذات تک محدود رہے گا، مگر جنسی طاقت اگر بہک جائے تو اس کا اثر انسان پر بات ہوگا، نسلوں پر پہلے ہوگا. اس لیے کہ یہ طاقت نسلوں کی بنیاد ہے. اب پیدا ہونے والے کو ناجائز اولاد کہا جاتا ہے، اب سب پوچھتے اس کی خطا کیا ہے. جب اسلام میں ولد الزنا کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو ہر طرف سے ایک ہی آواز اٹھتی ہے، جناب یہ کیوں کہا گیا کہ ولد الزنا پیش دماغ نہیں ہو سکتا، یہ کیوں کہہ دیا کہ ولد الزنا مرجع تقریب نہیں ہو سکتا، یہ کیوں کہہ دیا کہ ولد الزنا قاضی نہیں ہو سکتا، ولد الزنا حاکم نہیں ہو سکتا ہے، یوں نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا ہے، آخر اس کی کیا خطا ہے؟ اب سب کو خطا یاد آ رہی ہے، خطا اس کی نہیں، خطا جہالتوں کی، خطا رشتے کو غیر مہذب بنا دینے کی ہے، خطا اس سماج کی ہے جس نے سماج کو اس رشتے کی عظمت سے باخبر نہیں ہونے دیا، اس قوت کے خطرات سے آگاہ نہیں ہونے دیا. اور انسان یہ سمجھا یہ طاقت ملی ہے تو وہ اس طاقت کو جہاں چاہے اور جیسے چاہے انسان استعمال کرے، ورنہ اگر انسان کو اس طاقت کی نزاکت سے آشنا کر دیا ہوتا تو شاید دنیا میں یہ تباہی، یہ بربادی اور یہ فساد نہ پیدا ہوتا. ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر بہک جائے تو اس کا بہکنا اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو نسل سامنے آ رہی وہ نسل بھی دلیل ہوگی، وہ نسل بھی کسی قابل نہ رہے گی، اس کو بھی کوئی درجہ نہ مل سکا، وہ بھی کسی عظمت کے مالک نہ ہو سکا. یعنی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو جائے، ناجائز طریقے سے پیدا ہونے والا انسان کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو جائے، دو رکعت کا امام تک نہیں ہو سکتا. یہ صحیح ہے کہ اس کی کوئی خطا نہیں، مگر جن کی خطا ہے ان کو بھی تو دیکھیے کہ طاقت کے غلط استعمال کا حشر کیا ہوتا ہے. وہی بات جو میں نے جہاد کے بارے میں گزارش کی تھی آپ کے ذہن میں ہوگی، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ بچہ جو نابالغ ہے اسے غلام کیوں بنا لیا گیا؟ عورت تو میدان میں تلوار لے کے نہیں آئی تھی، کافر کے گھر کی عورت کو قریش کیوں بنا لیا گیا؟ ان کی کیا خطا ہے؟ خطا ان کی نہیں ہے، خطا ان نالائقوں کی ہے جنہوں نے اپنے مستقبل کو نہیں پہچانا اور اسلام کے مقابلے میں آ گئے۔ اسلام نے مسئلے کو صیغہ اعراض میں نہیں رکھا، یہ کافروں کے مقابلے میں فتح حاصل ہو گئی تو کسی کو غلام بنا لیا، کسی کو قریب بنا لیا۔ اسلام نے اپنے قانون کا بہت پہلے اعلان کر دیا، جو ہمارے مقابلے پر آئے وہ اس انجام کو سمجھ کے آئے۔ جو ہمارے مقابلے پر لڑنے کے لیے آئے وہ اس حقیقت کو پہچان کے آئے کہ اس کا انجام فقط تلوار نہیں ہے، اس کا انجام فقط قتل نہیں ہے، بلکہ اس کے ظلم کا نتیجہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، نسلوں میں آگے بڑھے گا، اولاد کو غلام بننا پڑے گا، بیٹیوں کو قریب بننا پڑے گا۔ اگر اتنی بڑی ذلت کے لیے تیار ہو تو ہمارے مقابلے پر آئے، اگر نہیں تیار ہے تو نہ آئے۔ اسلام نے پہلے بتا دیا جو ناجائز اولاد ہے وہ امام جماعت نہیں ہو سکتا، مرجع تقلید نہیں ہو سکتا، قاضی نہیں ہو سکتا، حاکم نہیں ہو سکتا، تاکہ بدبختی کرنے والا یہ پہچان لے کہ ہماری بدبختی کا اثر ہماری ذات تک محدود نہیں رہے گا، نسلوں میں اثر آگے بڑھے گا، اور جب یہ اثر نسلوں میں آگے بڑھے گا تو اس کے معنی کیا ہے کہ جس پر جتنا اثر پڑتا جائے گا وہ اتنا ہی ذکر خیر کرتا جائے گا۔ اب سوچیں، یعنی جو انسان ناجائز تعلقات سے اس دنیا میں کسی مخلوق کو لے آئے اور وہ مخلوق کسی قابل نہ رہ جائے، نہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل، نہ مذہب میں آگے بڑھنے کے قابل، جب وہ کسی قابل نہ رہ جائے گا تو کیا اس کے دل سے باپ کے لیے دعائیں نکلیں گی؟
اللہ
سوچیے، اس اولاد کے دل سے ماں کے لیے کوئی دعائیں خیر نکلے گی؟ ایسے ماں باپ کے توقع رکھتے ہوں گی اولاد سورہ فاتحہ پڑھے گی، ایسے ماں باپ کی توقع رکھتے ہیں کہ اولاد ان کے حق میں تاریخ خیر کرے گی، اپنے جذبات کی تسکین کے وقت سوچا ہوتا کہ مستقبل کیا ہونے والا، اپنے جذبات کی تسکین کے وقت سوچا ہوتا کہ ہمارے اعمال کے اثرات کہاں کہاں آگے بڑھنے والے ہیں، اگر تنہا ہماری ذات تک محدود رہتے تو جتنا چاہتے کھا جاتے، بدہضمی ہو جاتی، اسپتال جاتے، قبرستان جاتے، لیکن بھلا اپنی ذات تک محدود رہتی۔ اللہ کی ہر دی ہوئی طاقت کے ناجائز استعمال کا اثر انسان کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ یہ طاقت خدا نے اتنی عظیم اور خطرناک عنایت کی ہے کہ اگر اس کا ناجائز استعمال ہو جائے تو اس کا اثر انسان کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، نسلوں پر اثر پڑے گا، اگلی نسلوں پر اثر پڑے گا، آنے والے انسانوں پر اثر پڑے گا، اور آنے والا انسان جتنا ذلیل ہوتا جائے گا، جانے والا اس کی نگاہ میں اتنا ہی ذلیل ہوتا جائے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، کھانے پینے کے مسائل سے زیادہ ان مسائل کا پہچاننا ضروری ہے کہ جن کے نہ پہچاننے کا اثر نسلوں کو پڑتا ہے اور جن کے پہچان لینے کا اثر بھی نسلوں کو پڑتا ہے۔ اگر انسان ان مسائل کو پہچان لے تو اس کا اثر یقیناً نسلوں کو ہوتا ہے۔ ہمارے جو معصومین کی ارشادات ہیں آپ کہیں نہ کہیں سن ہی لیتے ہیں، یا تو حضرت علماء کے کسی صفحے پر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات جو اسلام نے بیان کی، بظاہر دیکھیں بہت چھوٹی ہے مگر اس کا اثر نسلوں پر کتنا عظیم، کتنا حسین ہوتا ہے، اسے بڑی افراد جانتے ہیں جنہوں نے ان برکتوں کو پہچانا ہے، یا وہ پروردگار جانتا ہے جو انسان کے اقدامات کے نتیجے میں نسلوں میں برکت عنایت فرماتا ہے۔ رشتہ ازدواج کوئی بڑا کام نہیں ہے، رشتہ ہو گیا، لیکن رشتے کے بعد یہ دو انسان جو مختلف گھروں میں پیدا ہوئے تھے، جن کو بعد میں زوجہ شوہر کہہ جانے لگا، جب یہ دونوں ایک مقام پر جمع ہوئے تو اسلام نے کتنے آداب ان کے لیے معین کر دیے، ان کے ایک جگہ پر جمع ہونے کا زمانہ کون سا ہوگا، دن کون سا ہوگا، وقت کون سا ہوگا، آداب کون سے ہوں گے، مزاج کیسا ہوگا، ماحول کیسا ہوگا، یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ اور ان سب سے پہلے جیسے دسترخوان پر لقمہ توڑتے وقت خدا کو یاد کیا تھا، جب انسان نے اللہ کی دی ہوئی قوت ہاضمہ کو استعمال کرنا چاہا تو جو لقمہ تولا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نتیجہ کیا ہوا کہ نام خدا کی برکت سے دو فائدے ہو گئے۔ غلط غذا نہیں کھائی، اس لیے نام خدا سے حرام تو نہیں کھایا جا سکتا، اللہ کے نام سے ناجائز تو نہیں کھایا جا سکتا، اور نام خدا نے اپنا اثر دکھایا جب اللہ نے کا نام لے کے بندے نے کھا لیا تو پروردگار عالم نے قوت ہاضمہ کو بہتر بنا دیا، اللہ نے اس غذا میں برکت دے دی، جس میں طاقت پیدا ہو گئی، توانائی پیدا ہو گئی، ایک نام میں خدا نے لقمہ توڑتے وقت آ گیا تھا، اس نے انسان کو حرام سے بچا دیا، حلال کو بابرکت ہی بنا دیا۔ اسی لیے اسلام نے کہا جب یہ زندگی کا آغاز ہو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. جب اس طاقت کے استعمال کا وقت آئے تو اس کا خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ جذبات یاد رہ جائیں خدا ذہن سے نکل جائے, ایسا نہ ہو کہ خواہشات یاد رہ جائیں اور خیال خدا ذہن سے نکل جائے. اس لیے کہ خواہشات کسی کا مستقبل نہیں بناتے, خواہشات کوئی بہتر نہیں پیدا کرتے, جذبات کسی کی زندگی کو نہیں بنایا کرتے. نام خدا ہے جو زندگی کو بناتا ہے, نام خدا ہے جو مستقبل کو بناتا ہے. اگر جذبات یاد رہے خدا بھول گیا تو نسلوں میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی, اور اگر خدا یاد رہ گیا تو نسلوں میں برکت پیدا ہوگی. شریف اور غیر شریف اولاد الگ سے نہیں پیدا ہوتی, یہ ماں باپ ہی کے کیریکٹر کا نتیجہ ہوگا. ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا ہے, اگر میں چاہتا ہوں مختصر سے اس کی وضاحت بھی کر دوں تاکہ غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے. تو میں نے عرض کیا کہ اگر اس دن طاقت کا استعمال غلط ہو جائے, اس دن دونوں انسانوں کا تعلق ناجائز ہو جائے تو اس کا اثر نسلوں کو پڑتا ہے. لیکن اثر نسلوں کو پڑتا ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی انسان حرام سے پیدا ہو گیا تو اس کی نماز بھی بیکار ہو گئی, اس کا روزہ بھی بیکار ہو گیا, اس کے اعمال بھی بیکار ہو گئے اور گویا وہ جہنم ہی کے لیے بنایا گیا. ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں. اسلام کا کھلا ہوا قانون ہے, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ نیکی سامنے آئے گی, جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ برائی سامنے آئے گی. یہ آیت سادات کرام کی شان میں ہے نہ غیر سادات کی شان میں ہے, یہ آیت نہ حلال زادوں کی شان میں ہے نہ غیر حلال زادوں کی شان میں ہے. یہ آیت ایک قانون عام ہے پروردگار عالم کا, جو بھی نیک عمل کرے گا پروردگار عالم اس کے نیک عمل کی جزا اسے دے گا, اور جو بھی برا عمل کرے گا خدا اس کے برے عمل کی سزا اسے دے گا, چاہے بہترین نسب والا ہو اور چاہے بدترین رشتے والا ہو. اسے یاد رکھیے گا, پروردگار عالم کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ اس کی خطا کیا ہے, بے شک اس کی کوئی خطا نہیں, مگر خدا نے اس کے اعمال کے سے کہاں محروم کیا. اگر پروردگار یہ کہتا کیوں کہ تم ناجائز طریقے سے پیدا ہو تو پڑھے جاؤ نمازیں, ہم تمہیں کوئی ثواب نہ دیں گے, تو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا کم سے کم وہی کھڑا ہوگا میدان حشر میں, کہتا خدایا میری نمازیں بیکار ہوں گی, میری کیا خطا, میں نے کیا غلطی, غلطی اس ناجائز باپ نے کی ہے, اس کو باپ بھی نہیں کہا جا سکتا, غلطی اس نالائق عورت نے کی ہے, غلطی میں نے کیا کی ہے, مجھے ثواب نماز سے کیوں محروم کیا گیا. عدل پروردگار کے خلاف ہے اگر اسے ثواب نماز سے محروم کر دیا جائے. وہ پروردگار جو جہنم میں نوشیروان کو اس کی عدالت کی بنا پر اس کے عذاب میں تخفیف کر سکتا ہے, حاتم طائی کی سخاوت کی بنا پر اس کے عذاب کو کم کر سکتا ہے, جبکہ کافر تھے تو کوئی مومنین کرام نہیں تھے. جب پروردگار عالم ان کے اعمال کی بنا پر اگر جنت میں نہیں جا سکتے ہیں تو جہنم میں ان کے عذاب کو کم کر سکتا ہے, یعنی عمل کو بے اثر نہیں بنایا. تو جس مذہب میں کافر کا عمل بے اثر نہ ہوتا ہو اس مذہب میں مسلمان مومن کی نماز بھی اثر ہو جائے گی, اس کا روزہ بھی اثر ہو جائے گا, اس کا حج بھی اثر ہو جائے گا. ایسا کوئی قانون اسلام میں نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی انسان جو ناجائز طریقے سے پیدا ہوا ہے چاہے اس کا مرتبہ جائز انسانوں کے برابر نہ ہو, لیکن پروردگار عالم اس کے کسی عمل کے ثواب سے اسے محروم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اب مسئلہ اس کا نہیں ہے, اب مسئلہ عدل خدا کا ہے. وہ کیسا بھی ہو, اچھا ہے یا برا ہے, لیکن اس کی اچھائی یا برائی کی بنا پر پروردگار اپنے عدل و انصاف کو چھوڑ دے گا؟ ایسا کوئی قانون نہیں, ایسا کوئی قانون نہیں. جو عمل بھی ناجائز طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ انجام دے گا اگر بہترین عمل انجام دیا ہے تو بہترین اجر ملے گا, اگر بدترین عمل کیا ہے تو بدترین سزا ملے گی. جو ایک حلال زادے کے ساتھ برتاؤ ہوگا وہی ایک ناجائز انسان کے ساتھ برتاؤ ہوگا, یعنی اس کے اعمال کی حد تک. اس لفظ کو نہ بھولیے گا تاکہ کوئی مسئلہ مخلوط نہ ہونے پائے. اس کے اعمال کی حد تک اس کے ہر اچھے عمل کی جزا ملے گی, اس کے ہر برے عمل کی سزا ملے گی. یہ مسئلہ اس کی ذات تک ہے. اب آپ کہیں گے پروردگار عالم نے اس کے اعمال سے اور اس کی جزا سے اسے محروم نہیں کیا تو امام جماعت کیوں نہیں بنایا؟ توجہ کریں, جب اللہ اس کے ہر عمل کا انعام دے گا ہر عمل کی جزا دے گا تو پروردگار نے اس کو امام جماعت کیوں نہیں بنایا؟ پروردگار عالم نے اس کو قاضی کیوں نہیں بنا دیا؟ پروردگار نے اس کو مرجع تقلید کو نہیں بنا دیا؟ عزیزوں پر کتنا ہی فرق آپ یاد رکھیے گا, نماز کا ثواب یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, ہم نماز پڑھیں گے خدا ہم کو ثواب دے گا, اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ سب دنیا میں نہ ہوتے میں اکیلا نماز پڑھتا ہوتا, جب مجھے اللہ ثواب دیتا, میری نماز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کے روزے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, میں بھی جاؤں گا آپ کے روزے چلتے رہیں گے, آپ کے حج کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارے اعمال انسان کی اپنی ذات تک محدود ہیں, عمل کرتا جائے گا ثواب ملتا جائے گا, عمل کرتا جائے گا سزا ملتی جائے گی, مگر امامت انسان اپنے لیے نہیں کرتا, امام جماعت اپنی ذات کا امام نہیں ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے لہٰذا ہم امام جماعت ہو گئے, نہیں, امام جماعت دوسرا کا امام ہوتا ہے. بچوں میں کیا گزارش کروں, امام جماعت دوسرا کا امام ہوتا ہے, یعنی ماموموں کا امام, قاضی دوسرا کا فیصلہ کرتا ہے, مرجع دوسروں کا قائد ہوتا ہے, امام دوسرا کا رہنما ہوتا ہے, اپنی ذات کا رہنما نہیں ہوتا ہے. تو جب معاملہ اپنی ذات تک رہے گا تو عمل کا اجر ملتا رہے گا, ثواب ملتا رہے گا, جب معاملہ دوسرے کا آ جائے گا تو دونوں کو ملا کے دیکھنا پڑے گا اگر اس سے بہتر ہوتا. یہ مسئلہ دوسروں کے آگے بڑھانے کا ہے, مسئلہ دوسروں کا مقدم کرنے کا ہے, اگر یہ اس سے بہتر ہوگا تو اس کا امام جماعت ہو جائے گا. اسی لیے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جاہل 100 سال کا بوڑھا اور 15-20 سال کا نوجوان پڑھا لکھا آ جائے, ان کا چونکہ یہ بڑے میاں بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو امام بنا دیا جائے, ایسا کوئی قانون ہمارے پر نہیں. جب فاجر کو فاجر انسان آ گیا اور سارے عادل خیر ہوئے نماز پڑھ لیتے ان کو آگے بڑھا دیا گیا, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں. حالانکہ ظاہر فاجر کے اعمال بیکار نہیں ہیں, توجہ کا رضوی میں کیا بولا جو فاسق کے اعمال بیکار نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی فاسق ہے خدا نہ کرتا اور وہ نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کے نماز کا ثواب بھی دے گا, اس کے فسق کا عذاب بھی کرے گا. یہ نہیں کہ اس کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ فاسق اس کا روزہ بیکار ہو گیا, اس کا اپنا اثر ہے, اس کے فسق کو حضور کا اپنا اثر ہے. تو جب تک انسان کی ذات تک مسئلہ رہے گا اس کے احکام الگ رہیں گے, جب مسئلہ دوسرے سے ملا کے طے کیا جائے گا تو اس کے معاملات الگ ہو جائیں گے. اسی لیے پروردگار عالم نے ناجائز پیدا ہونے والے بچے کو اس کے اعمال کے شرف سے محروم نہیں کیا, لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک کمزوری پائی جاتی ہے اس کمزوری کو نظر انداز کر دیا جائے اور جن میں کمزوری نہیں پائی جاتی ان کے سروں مسلط کر دیا جائے. نہیں اور کیا میں نے کہا, امام جماعت بنا دیجیے کہ معنی کیا ہے کہ معمومین کے سر پر مسلط ہو گیا, جب اٹھے گا تو سب اٹھیں گے, جب بیٹھے گا سب بیٹھیں گے, جتنی دیر رکوع پڑا رہے گا سب پڑے رہیں گے, جتنی دیر سجدے کو دور دے گا سب کو دیں گے. یعنی یہ ایک انسان وہ ہے جو دوسروں کے گردنوں پر چاہے تھوڑی دیر کے لیے, دو رکعت کے لیے صحیح, لیکن تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کی گردنوں پر مسلط کیا گیا ہے. تو جس کی گردن پر مسلط کیا گیا ہے اس کے شرف کو جو دیکھ لیا جائے, اس کی عظمت کو دیکھ لیا جائے, اس کے مرتبے کو دیکھ لیا جائے. اگر میری بات یہاں تک واضح ہو گئی ہے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کے معنی آپ سمجھیں گے, دوسرا آپ کے علاوہ کوئی نہ سمجھے گا اور آپ سمجھ جائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا, ایک ناجائز انسان کے اپنے اعمال اور ایک ناجائز انسان کو دوسروں کی گردنوں پر مسلط کر دینا. جب دوسروں کا معاملہ آئے گا تو دونوں کو ملا کے حساب کرنا ہوگا, جب اپنے اعمال کا معاملہ آئے گا تو اسی کے اعمال کو دیکھا جائے گا, اسی کو سلام دے دیا جائے گا, غلط کرے گا عذاب دے دیا جائے گا. کاش وہ افراد جو دنیا میں ماں باپ کی غلطی سے آ گئے تھے اپنے معاملات کو اپنی ذات تک محدود ہے. اپنی ذات تک محدود رہتے, اپنی نمازوں کا ثواب لے لیتے, اپنے روزوں کا اجر لے لیتے, اپنے حج کا ثواب لے لیتے, اپنے اعمال کا بہترین ثواب دیتے, کوئی پریشانی بھی نہ پیدا ہوتی, میں اتنا شوق نہ پیدا ہوا ہوتا کہ آج امام جماعت بن جائے, پھر اسی کے سہارے امام قوم بن جائے, اس سے بڑھ کے نہ جانے امام کیا بن جائے. ظاہر اگر یہ حوصلہ نہ پیدا ہوا ہوتا تو کوئی پریشانی نہ پیدا ہوتی, ہم نے ہر انسان سے کوئی جھگڑے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے. گردن کا مسلط ہونے کا ارادہ کرے نا, ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. گزارش کر رہا تھا پہلی غلط فہمی انسان کو یہ نہ پیدا ہو جائے کہ بیچارہ جو ناجائز طریقے سے پیدا ہو گیا اس کے کسی عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کے عمل کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں عوام الناس کے درمیان یہ مشہور ہو گیا ہے تو وہ تو جنت کی طرح تو بلد بھی نہیں سکتا ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا, اور اسی لیے سارے ہنگامے کھڑے ہو گئے. یہ سارے اعتراضات جو پیدا ہو, غریب کی خطا کیا ہے کہ اس کو ہر برکت سے, ہر نعمت سے, ہر جزا سے, ہر انعام سے محروم کر دیا جائے, تو اس نے کیا کیا ہے کہ اسے محروم کر دیا جائے. البتہ اب بات آ ہی گئی ہے تو ایک جملہ اور یاد رکھیے گا, ہر لفظ کے, دنیا کی ہر زبان میں ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوا جو لغت کی کتاب میں یہ شعری میں لکھی ہوئی ہے, ایک معنی ہوتے ہیں اصطلاحی ٹیکنیکل, اس کو ہر آدمی نہیں جانتا ہے. میرا ڈاکٹر صاحبان ہے وہ بعض الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم اس کو لغت میں جا کے دیکھتے کہ معنی کچھ اور ہیں, لیکن جب ان کے فن میں چلے جائیے وہ سمجھ گئے کہ ہم نے کیا لکھا, وہ جانے ان کا کمپاؤنڈر جانے, باقی کوئی نہیں جو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. شریعت کی دنیا میں آ جائیے, آپ کسی عرب کے پاس چلے جائیے جو اسلام سے بعید ہے, اسے مجھے صلات کے معنی کیا ہے, کہے گا دعا, مگر مسلمان سے کہیے صلات کے معنی کیا ہے, وہ کہے گا نماز. تو اس کے ایک لغوی معنی ہے اور ایک ٹیکنیکل معنی ہے ہر چیز کے. تو اپنی اردو زبان میں دیکھ لیجیے, لغت کے الفاظ کے معنی الگ ہیں, لغت میں جو لکھا ہوا ہے وہ الگ ہیں, اور جو محاورے ہمارے استعمال ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. جس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں, اگر لغت میں آپ دیکھیں تو عیاشی کوئی اور چیز ہے, لیکن معاشرے میں دیکھیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں. ذرا چار پیسے کسی کو آ گیا کہ ماشاء اللہ آج کل تو آپ کی عیاشیاں چل رہی ہیں,
کیا کہنا ہے, سبحان اللہ,
یاد میں کہتی ہے کہ لغت میں کیا لکھا ہوا ہے تو کب کو اٹھ کے لوگ,
کیا کہنا ہے, سبحان اللہ.
تو ہر جگہ ہر اصطلاحی معنی الگ ہوتے ہیں اور لغت کے معنی الگ ہوتے ہیں. یہ قانون عام ہے, ہر زبان میں پایا جاتا ہے, جو جس زبان کو جانتا ہے وہ اس نقطے کو پہچان لے گا. اگر یہ بات واضح ہو شریعت میں بھی مسئلہ بالکل واضح ہے, نجاست کے معنی لغت میں کچھ اور ہیں, شریعت میں کچھ اور ہیں, طہارت کے معنی لغت میں کچھ اور ہیں, شریعت میں کچھ اور ہیں, صلات کے معنی وہاں کچھ اور ہیں, یہاں کچھ اور ہیں, زکات کے معنی وہاں کچھ اور ہیں, یہاں کچھ اور ہیں, حج کے معنی وہاں کچھ اور ہیں, یہاں کچھ اور ہیں. جب ہر ایک جگہ شریعت نے اپنی ایک الگ زبان بنائی ہے, اپنی ایک اصطلاح بنائی ہے کہ جب ہم استعمال کریں گے تو معنی کچھ اور ہوں گے, جب وہاں استعمال ہوگا تو معنی کچھ اور ہوں گے. اب اگر کوئی آدمی شریعت کے مخصوص معنی سے باخبر نہیں ہے تو وہ تو لفظوں کو دیکھ کے وہی سمجھے گا جو کتاب میں پڑھا ہے, لفظوں کو دیکھ کے وہی سمجھے گا جو لغت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو مزاج شریعت جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی زبان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اگر اتنی مثالیں آپ نے پہچان لیے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ولد الزنا کے بھی دو معنی ہیں.
کیا کہنا ہے,
جس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے یا ولد الحرام کہا جاتا ہے, حالانکہ یہ دونوں بھی الگ الگ ہیں. اب تو مسئلہ یہی ہے زیادہ, کوئی مذاکرہ نہیں, صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم. بس دعا کیے کہ محترم مہمان جلدی آ جاتا تھے, آپ کو فرصت ہو ملتے ہیں. اس وقت ظاہر کی یہ سلسلہ بیان چل رہا ہے, اس کو انشاءاللہ میں کل مکمل کروں گا, لیکن اس وقت بالکل بڑی صورت حال ہو گئی ہمارے ہاں. ناظرۃ الزمان مولانا ابن حسن نہروی مرحوم بابسرا, وہ ایک جگہ پر تشریف لے کر محفلیات میں شرکت کے واسطے, اور وہاں اتفاق ایسا ہوا کہ لوگوں نے گزارش کی حضور ایک دس منٹ آپ محفلیات پڑھنے تبرک کے واسطے, وہ بیٹھ گئے پڑھنے کے واسطے. یہ خیال تھا کہ ظاہر تمیل پڑھیں گے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ چونکہ تبرکا نہیں ہے لہٰذا میں دس پانچ منٹ میں ختم کر دوں گا. بٹھایا اس لیے گیا تھا کہ کھانا تیار, ایک گھنٹہ یہ پڑھتے رہیں گے کتنی دیر میں کھانا تیار ہو جائے گا. اتفاق ایسا ہوا کہ جیسے انہوں نے کہا بس اب میں ختم کرنے والا ہوں, صاحب کھانا بچائے پریشان ہو گئے, جیسے محفل ختم ہوگی لوگ روٹی مانگیں گے, کھانا تیار نہیں کیا ہوگا, انہوں نے پرچہ لکھ کے دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بیچ مجلس میں کوئی پرچہ لکھ کے دیا جائے تو ہر آدمی کو غلط فہمی ہوتی ہے, شاید یہی کہہ رہا ہوں کہ اتر آئیے, جیسے کہ ہر دن کی یہی آواز ہے, جہاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہو وہاں محفل آپ سننے کی تو کون آئے گا. دادا ہر دن کی ایک ہی تمنا ہے کہ یہ ختم ہو اور کھانا ملے, تو جو لکھ کے دیا انہوں نے دیکھا تو غور سے, تو اب ظاہر کے لوگ خیال پیدا ہو یقیناً کسی نالائق نے یہ لکھ دیا ہوگا کہ حضور بخت کے کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. تو مومنین نے دل رکھنے کے لیے اپنے کمال اشتیاق کا مظاہرہ کیا, کہ حضور ہمارے دل لگے ہوئے ہیں, آپ کا بیان جاری رہے, ہم سب سننے کے لیے تیار ہیں, اور میں بھی اب تو بیان جاری رہے گا, اس لیے اب تک میں ذاکر تھا پپیتا ہو گیا ہوں. گیا تو میں یہ بظاہر کرا تھا کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ شریعت کی زبان میں جس کو ولد الزنا کہا جاتا ہے وہ الگ ایک چیز ہے اور جس کو ولد الحرام کہا جاتا ہے وہ الگ ایک چیز ہے. بہت سامنے کی مثال ہے اور آج کا سمجھنا آسان بھی ہے. ماہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے دن میں زوجہ شوہر کے تعلقات جنسی حرام ہیں یا نہیں؟ بری بات ہے. جو چیزیں حرام کی گئی جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان میں کھانا پینا ہے اور عورت مرد کے جنسی تعلقات ہیں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے مؤذن نے صبح کی اذان میں اللہ اکبر کہا طلاق ہو گئی. یہ روزہ ہے کوئی تعزیہ تو نہیں. بہت سے لوگوں کا نکاح ہی پھوٹ سکتا ہے. زیادہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مؤذن نے اللہ اکبر کہا ویسے رشتہ ختم ہو گیا اور شام کو جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر مانو پھر انکہت ہو گیا. ایسا کوئی قانون تو نہیں ہے. یعنی یہ زوجہ ہے دن بھر, یہ زوجہ ہے دن بھر, یہ شوہر ہے, فقط زوجہ شوہر کے تعلقات کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. توجہ فرمائیں, ایک وہ انسان جس سے عقد نہیں ہوا, ایک مرد ایک عورت جن کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے, ایک مرد ایک عورت جن کے درمیان رشتہ ہے مگر اس رشتے کے درمیان ماہ رمضان کا روز آ گیا, ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ دونوں اجنبی ہیں, یہ دونوں زوجہ شوہر ہیں مگر ایسے زوجہ شوہر ہیں جن کے تعلقات اسلام نے حرام کرا دیا ہے. زنا کہتے ہیں دو اجنبی انسانوں کے تعلقات کو. توجہ کرتی ہوں, زنا کہتے ہیں دو اجنبی انسانوں کے تعلقات کو. اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر رشتہ زوجیت نہ ہو, اگر شادی درمیان میں نہ آئے اور تعلقات پیدا ہو جائیں تو پیدا ہونے والا ولد الزنا کہا جائے گا, اگر رشتہ ہے اور تعلقات نہ پیدا ہیں تو پیدا ہونے والا ولد الحرام کہا جا سکتا ہے. نعرہ صلوات, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات.
الحمد للہ کہ جس شخصیت کا جتنی دیر سے آپ انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لے آئے اور آپ کی زحمت بھی تقریباً کچھ کم ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے, اور میری زحمت تو بالکل ہی ختم ہو رہی ہے. اور بہرحال یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت، خوشبختی اور برکت کا موقع ہے کہ ایسے جید حضرات ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، جن میں آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی کے داماد اور ان کے نمائندے حجت الاسلام آقا سید مرتضیٰ تشریف فرما ہیں، یہ بیک وقت نمائندے بھی ہیں اور آقا کے داماد بھی ہیں، اور ہمارے ہاں داماد سے اچھا نمائندہ کون ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مالک کائنات جس نعمت کو جتنا عظیم جتنا قیمتی بنایا ہے، اس کے لیے احکام بھی اسی اعتبار سے معین کیے ہیں تاکہ انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرنے پائے، ان نعمتوں کے غلط استعمال سے سماج اور معاشرے میں کوئی تباہی اور بربادی نہ پیدا ہونے پائے۔ اس بنیاد پر مالک کائنات نے اتنے قوانین معین کیے جن کے تفصیلات میں کل آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ ہر طاقت کے غلط استعمال کو وہیں سے روکا گیا ہے جہاں غلط استعمال ہو، مگر اس طاقت کے غلط استعمال کو بہت دور سے روکا گیا ہے۔ فقط یہی نہیں ہے کہ دو انسانوں کے تعلقات کو اسلام نے ناجائز قرار دیا، نامحرم پر نگاہ کرنے کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے جس پر دور سے اگر پہرے نہ بٹھائے جائیں گے تو انسان کہیں بھی بہک سکتا ہے، کہیں بھی قدموں میں لفظش پیدا ہو سکتی ہے، اور جہاں قدم میں لفظش پیدا ہو جائے نسلوں کی تباہی کا خطرہ ہے، آنے والے انسانوں کی بربادی کا خطرہ ہے۔ لہذا مالک کائنات نے اتنا عظیم انتظام کیا اور ائمہ طاہرین نے اسی اعتبار سے اہتمام کیا، اتنے راستے حلال سے کھول دیے کہ جہاں حرام کی گنجائش نہ رہی۔ اسی لیے مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ اگر ظالموں نے حلال راستوں پر پابندی عائد نہ کی ہوتی تو سوائے بد نصیبوں کے کوئی زنا کرنے والا نہ پیدا ہوتا، مگر کیا کرے، ہر انسان کو خواہش ہوتی اس کی برادری میں اضافہ ہو جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان پیدا ہوں، مومن پیدا ہوں، صاحبان تقویٰ اور صاحبان کردار پیدا ہوں، لہٰذا اسلام نے کردار سازی کا اہتمام انسان کی پیدائش کے پہلے سے کیا ہے۔ دنیا میں انسان بعد میں آئے گا، آداب آپ پہلے طے کیے گئے ہیں، آداب نکاح پہلے طے کیے گئے ہیں تاکہ انسان اس دن کے بارے میں سوچ لے کہ آنے والا کیسا ہوگا، اور ہم آپ کیا، ہمارے آپ کے قدموں میں تو لفظش پیدا ہو سکتی ہے، اگر ہمیں یہ سمجھایا جاتا کہ رشتوں پر نگاہ رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جن کے یہاں لفظش کا کوئی امکان نہیں تھا، جن کے یہاں خطا کا کوئی امکان نہیں تھا، وہ بھی اولاد کے مستقبل کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، بھیا عقیل کسی بہادر مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ اسلام کے جانسار آ جائیں، مقصد یہ ہے کہ اسلام کے محافظ آ جائیں۔ لہٰذا کوئی ایسا بہادر خاندان بتاؤ جہاں میں اب کروں تو جو اولاد پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، دین اسلام کے کام آئے۔ یہ مولا کائنات کا اہتمام تھا، یہ مولا کائنات کا انتظام تھا، جس کے نتیجے میں مولا نے جناب ام البنین سے عرض فرمایا اور مالک کائنات نے وہ اولاد عنایت فرمائی جو اولاد کربلا میں کام آئی، جو اولاد دین حق کے کام آئی۔ کون ایسا قربانی دینے والا اور ایسی خوش نصیب ماں کون ہوگی جس کی اولاد کو اتنی عظمت حاصل ہو جائے کہ سب لشکر والے کہے جائیں، سب فوجی کہے جائیں، سب سپاہی کہے جائیں، مگر ام البنین کا لال لشکر کا علمدار اور اس عظمت کا مالک ہو کہ جب آ کے سامنے کھڑا ہو جائے مولا اب اجازت اب مرنے کی اجازت دے دیے، تو حسین نے کہا بھیا تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، جب لشکر کا علمدار مارا جاتا ہے تو لشکر کے حوصلے جاتے ہیں، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا مجھ کو سردار بنایا گیا، وہ لشکر کہاں ہے جس کا مجھے سردار بنایا گیا ہے۔ اللہ حسین نے اجازت دی، مگر عباس پر کتنی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، حسین عباس کو دیکھ رہے ہیں، حسین عباس کو دیکھ رہے ہیں، بچے عباس کو دیکھ رہے ہیں، سکینہ عباس کو دیکھ رہے ہیں، ایک انسان جب مسجد میں کام آیا تو کتنے اثرات دیکھ لینا ہے، جیسے مسجد سے آواز آئی شیر اپنا آئے گا حسین کے ہاتھ کا مسجد کھول گئی، جیسے بھائی نے آگے کا بہن اب عباس بہن کے لائیں گے میں تو نے کہا میرے بابا کے ساتھ تمہیں معلوم ہو گیا بادی ہو جب میرے بابو اور میرے پوجا بادو جائے گی جب پرچم لے کے حسین آئے بچی لے کے لے کر لوٹ آیا بابا میرے چچا کا
کیا تم چچا کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا بابا کیسے انتظار رکھے تھی؟ میرے چچا نے پانی کا وعدہ کیا تھا بابا نہیں وہ وعدہ، میرا چچا بے وفا نہیں ہے،
ہمارے بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفا کامل جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف، پرچم اسلام کو سربلند کر، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں کر، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعزیز فرما، امین کا صاحب و انصار و عوان میں شمار، مرحوم جناب حاجی مدد علی نعمت بیوی عنایت بیوی نواب خان عالم بیوی نذیر بیگم برینہ بیگم حاجی بہادر علی ان تمام حضرات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام جناب آگے صرف مرتضیٰ، بہرحال ہم کو یہ بھی شرف حاصل ہے تو ہمارے آپ کے تقریباً قدیم رشتے ہیں، صحیح ہم وطن بھی ہیں، اس اعتبار سے بہرحال ہماری زبان سے بھی آشنا ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے اور تھوڑی دیر کچھ اپنے بیانات سے اور موائد سے آپ حضرات کو ہم تقریب فرمائیں گے، آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔
محمد و آل محمد صلوات،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
فرائے خوشنودی امام زمان صلوات،
اللهم صل على محمد و آل محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين سيدنا وقائدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العلي العظيم.
الله
البتہ میرا زبان مادری زبان عربی ہے، مگر تھوڑا بھی اردو بھی گفتگو کرتا ہوں، مگر ہمیشہ جب ہم کوئی جگہ تقریر کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید تقدیم و تاخیر مذکر جا یا مؤنث، مؤنث جا یا مذکر، انشاءاللہ مطلب واضح ہوئے گا. البتہ یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ہم چند دن ماہ مبارک سے جماعت میں رہے، دبئی، ابو ظبی، شارجہ. اللہ جی میرا پروگرام ہے تو امریکہ میں وہاں تربیت کر رہا ہے، ان شاء اللہ اسی آخر ہفتے میں جائیں گے. پھر بہت بڑی نعمت تھی کہ حضرت حضرت الاسلام ہمارے ایشان سے بات چیت ہوئی چند دن پہلے. پروگرام یہ ہو گیا کہ ان شاء اللہ ایک شب آپ لوگ کے زیارت کے لیے پہنچیں گے. اور بھی نعمت پوری ہو گئی کہ حضرت حجت الاسلام سید علی میلانی ایک بڑے شخصیت ہمارا مراجع سے جو ہمارے طلائے عظمائے میلانی مشہد میں تھے، ان کا دادا ہوتے ہیں، ان کا والد رحم حجت الاسلام المسلمین سید عباس میلانی. یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی کہ ہم اس کی خدمت میں دبئی سے یہاں تک آ گئے. اگرچہ شاید نعمت کو کل ہم لوگ چھوڑیں گے کیونکہ ان کا پروگرام بھی مسقط جانا ہے، ان شاء اللہ سب سے کام ہو کر جائیں گے. باہر کے بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس آیے مبارکہ میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر آپ لوگ خدا کی نعمت کو حساب شمار کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب پورے نعمت کے بارے میں اس بندہ 20 منٹ میں وقت مختصر ہم کچھ گفتگو نہیں کر سکتا، مگر ایک مسئلہ یہاں ہے، ہم اگر یہ سب جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم بفر آپ کے بیٹنا یہاں نعمت ہے، حضرت حجت الاسلام سے دیشان تبیر کرتے ہیں نعمت ہے، الحمدللہ یہ جگہ جو مخصص ہے امام بارہ کا، جہاں بھی جاتے کہتے آپ لوگ پوچھ لیجئے امام بارہ پاکستانی کے امام بارہ کہاں، وہاں بتلائیں گے. چونکہ تقریباً 20-25 منٹ میں ہم لوگ ڈھونڈ رہے جگہ، ہم بہت دن سے یہاں مدینہ زائد آئے ہیں، بہت گڑبڑ ہو گیا ایک طرف بات کے پہ بات. کافی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر. سب سے بڑی ترین نعمت، سب سے بڑی ترین نعمت کون سی نعمت ہے؟ البتہ پہلی نعمت کہ انسان اس دنیا میں پیدائش ہوا، آپ ہے. اگر ہر انسان صاحب ان سے پوچھیں گے اس دنیا سے آنے سے پہلے کہاں تھے، معلوم نہیں ہے. اگر خدا کے فضل سے، خدا کی نعمت سے کہ آپ عدم سے وجود تک آ گئے. اب اس نعمت کے بعد کہ نعمت الایمان، ہمارے پاس دو چیزیں، ایک اسلام ہے وہ ایک ایمان ہے. الحمدللہ ہم لوگ کے اوپر بزرگ ترین نعمت نعمت ایمان ہے. ہر مومن مسلمان بھی ہے، ولی ہر مسلمان مومن نہیں ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے، وہ ہر مومن مسلمان. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اسلام کا ایک معنی ہے، ایمان کا ایک معنی ہے. تو الحمدللہ بڑی ترین نعمت ہم لوگ کے لیے ایمان کی نعمت ہے، کہ اس نعمت میں یہ قید ہے مولا کی ولایت. اللہ اکبر،
فضل سے کہ مولا کی، ان کے اولاد کی، اہل بیت کی محبت ہم لوگ کے دل میں. صحیح، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے، مقام بھی نعمت ہے، مگر یہ سب نعمتوں اس نعمت کے ساتھ برابر نہیں ہے. سب سے بڑی ترین نعمت، نعمت الولایہ، ان جعلنا من المحبین لعلی و آل علی. ایک واقعہ مختصر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، شاید بھی حجت الاسلام سے، دیشان سے بھی سنا ہے آپ واقعہ. پیغمبر کے اصحاب سے ایک شخص کا نام ہے ابو ذر، بڑی شخصیت. اب اس کا تاریخ بہت لمبا چوڑا ہے. اب ان کو بھیج دیا شام تک، شام تک آ گئے. اب دیکھا جو فتنہ و فساد ہو رہے شام میں، وہ نسبت ان کی جو مدینے میں تھا وہاں بہت کم تھی، یہاں زیاد ہے. اب انسان مؤمن، ان کا فریضہ ہے امر بالمعروف. آپ اگر کوئی برا دیکھیں گے، کوئی ان کی نماز سیدھی نہیں ہے، کوئی ان کا روزہ سیدھا نہیں ہے، خدا کا حکم کا مخالفت کرتا ہے، تو واجب ہے. یہ بھی یہاں ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے. آپ نہ کہیے بس علماء، بس خطباء، ذاکرین کی فریضہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت آپ لوگ تھے. کیوں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اچھی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، اچھی گھر میں بھی نہیں، تأمرون بالمعروف. اگر برا کو دیکھا نہیں کریں گے، اچھائی کے لیے دعوت دیں گے. یہی جو بڑی مہمت تھی انبیاء کا، جو اب امام حسین کی زیارت جب پڑھتے کیا کہتے، السلام علیک یا وارث آدم سبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. کون سی وراثت ہے؟ مال کی، جائیداد کی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث. حضرت صدیق کے تاریخ کے بارے میں ان کا حق کو منع کیا، بابا کیوں میرا حق منع کرتے؟ پیغمبر نے کہا کوئی ارث نہیں ہے، مگر یہ جو ارث یہاں جو زیارت میں ہے، وراثت انبیاء، وراثت اصلاح، وراثت امر بمعروف ہے، نہی عن منکر ہے. یہی اللہ تبارک و تعالی فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. آپ نہ کہیے کہ علماء بس ان کی مسئولیت ہے، مراجع کی مسئولیت نہیں، سب کی مسئولیت ہے. آپ بھی مسئول ہیں، ہم بھی مسئول ہیں، ہمارا مرجع بھی مسئول ہے، مگر ہر انسان ان کے قدرت کے حساب سے. کوئی لاکھوں کو، کروڑوں آدمی کو، جیسے ہمارا مہاراج ہے، ابلاغ تبلیغ کر سکیں گے تو ان کے اوپر لازم ہے، ہم نظام کے لیے وہ لازم ہے، آپ اہل بیت کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے، ہمسائے کے لیے، رشتہ دار کے لیے، اس مقدار تک واجب ہے. جب ابو ذر دیکھا یہ بہت فتنہ فساد ہو رہا ہے معاویہ کے حکومت میں، اب آتے تھے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اللهم لعن الامرین بالمعروف. یہ لوگ بھی خلفاء بنی عباس و بنی امیہ امر بالمعروف کرتے ہیں، خود منکر کرتے ہیں، مردوں کو کہتے ہیں آؤ اچھائی کرو، خود برائی کرتے. اب یہ کہا اللهم لعن الامرین، جو آپ لوگ اچھائی کے لیے دعوت کرتے ہیں منکر تم لوگ کرتے ہیں. اب صبح کو بیچ مجلس میں کھڑا ہوتا ہے، اب عاجز ہو گیا، کہا اس کا علاج، ایک اس کا بہت غلام ہوشیار تھا، کہا اس کا علاج میرے پاس ہے.
سمجھتا تھا اس کا ایمان کمزور ہے, ایسے میں ہر چیز کام چل سکے گا. آج کے زمانے میں آپ کا کچھ کام ٹھک گیا یا کچھ ایسا مسئلہ ہوا, ایسے میں ڈالر میں فون میں درہم میں ختم ہوئے گا, مگر اہل ایمان کا پاس مسئلہ نہیں چلے گا. وہ جو عقیدہ ہے, جو مبدا ہے, جو دین ہے, وہی انسان کو کنٹرول کرے گا. اب کہا ایک غلام کو, دیکھو یہ ہم 2000 درہم ان کو دیں گے. 2000 درہم اس زمانے کا نا, آج کا زمانہ 2000 درہم بہت دولت. یہ 2000 درہم تم جاؤ لے جاؤ ابو ذر کو دے, وہ اگر تم سے لے لیا ہم تم کو آدھا